الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورة البقرة کے 32 رکوع کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 243 سے جیسے کہ عرض کیا گیا کہ سلسلہ کلام جو اس وقت جاری ہے اس میں براہ راست امت مسلمہ سے خطاب چل رہا ہے اور چار لڑیاں عبادات معاملات جہاد بالمال جہاد بالنفس کی بار بار دوہرا دوہرا کر آ رہی ہیں اب جو 32 رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کے دو واقعات کا ذکر کیا گیا ہے اور دراصل ان واقعات کے بیان کے ذریعے سے اہل ایمان کو قتال کے مراحل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ البقرہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہے اور 2 ہجری میں بدر کا معرکہ پیش آ گیا تو اس سے پہلے ذہناً اہل ایمان کو تیار کرنے کے لیے یہ دو واقعات اس سورہ مبارکہ میں اس مقام پر بیان کیے گئے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے وہم الوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقال لہم اللہ موتو تو اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ ثم احیاہم پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اس واقعے کے ضمن میں کئی آراء ہیں مفسرین کی لیکن زیادہ مشہور رائے یہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل صحرا میں یہ لوگ بھٹک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا قتال کا کہ فلسطین کے علاقے میں جاؤ قتال کر کے زمین حاصل کرو اور وہاں اللہ کے احکامات کو نافذ کرو اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 20 سے لے کے 26 تک لیکن ان لوگوں نے قتال کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا اور موت کے خوف کی وجہ سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون اے موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جائیے قتال کیجئے ہم تو یہی بیٹھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر زوال کے اعتبار سے اخلاقی گراوٹ کے اعتبار سے اور اپنے عذاب کے اعتبار سے ایک موت طاری کر دی کہ بے بسی کی زندگی بسر کرتے رہے ثم احیاہم پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا جب یہ نسل ختم ہو گئی اس کے بعد جوان نسل تھی جوش شمارتا ہوا خون تھا کچھ ان میں طلب اور تڑپ پیدا ہوئی آزادی کے لیے اور کوئی خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے یہ پھر اس کو قرآن نے زندگی سے تعبیر کیا ہے اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تو یہ لوگ تھے جو قتال کے خوف سے انکار کر دیا موت کے خوف سے قتال کا انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بے بسی کی زندگی ان پر طاری کر دی اس کو موت سے تعبیر کیا جا رہا ہے ثم احیاہم پھر انہیں زندہ فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اب یہ ایک واقعہ ذکر آ گیا اس کے فوراً بعد اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کہ اب قتال کی لڑی آ گئی وقاتلوا فی سبیل اللہ اور قتال کرو جنگ کرو اللہ کے راستے میں واعلموا اور جان لو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے قتال کے بعد اب انفاق کی لڑی جہاد بالمال اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ذکر من الذی یقرب اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن فیضاعفہ لہ تو اللہ اسے اس کے لیے بڑھا دے اضعافا کثیرا کئی گنا واللہ یقبض ویبسط اور اللہ ہی تنگی عطا فرماتا ہے اور خوشحالی بھی عطا فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے اب یہ انفاق کا ذکر آ گیا جہاد بالمال کا ذکر آ گیا نور فرمائی یہ الفاظ آئے قرض حسن کے انفاق کے معنی خرچ کرنے کے اس کی ایک مد ہے جس کو صدقہ کہا جاتا ہے زکات کے لیے بھی صدقہ غلط قرآن میں استعمال ہوا ہے. صدقہ ہے عام طور پر بندوں کی احتیاج اور ضروریات پر خرچ کرنے کا نام، جبکہ وہ خرچ کے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے اس کو قرض حسن سے قرآن تعبیر کرتا ہے. بڑے عمدہ الفاظ ہیں. قرض ایک ایسی رقم جس کی ری پیمنٹ لازمی ہوتی ہے، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو میرے راستے میں لگاؤ گے لازماً تمہیں لوٹاؤں گا. حسن کیا ہے؟ عمدہ. مال بھی پاک ہونا چاہیے، نیت بھی درست ہونی چاہیے، قرض حسن یہ ہے. اور اللہ کی عنایتیں دیکھیے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا. نوٹ فرمائیے، آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے. اس کو خرچ کرنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ. قبول کر لے تو اس کی عنایت، کچھ عطا فرما دے تو عنایت در عنایت، اور بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے تو اس کی عنایت در عنایت اور احسان در احسان ہے. ہمارا کیا اس میں کمال ہے؟ واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی تنگی دیتا ہے خوشحالی بھی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہیں کوئی موت نہیں آ جائے گی، ان تو بھوکے نہیں مر جاؤ گے. وہ اللہ کے اٹل فیصلے ہیں، کس کو کتنا دینا ہے کم یا کس کو کتنا دینا ہے زیادہ، وہ اس کے فیصلے ہیں. وہ الیہ ترجعون، لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. کچھ بنا بھی لو، جمع کر بھی لو، تو چھوڑ کر جانا ہے. تو یہاں چھوڑنے کے بجائے وہاں چھوڑو، جس کا اجر و ثواب اور فوائد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تمہیں عطا فرمائے. تو یہ قتال کا ذکر بھی آ گیا اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی تذکرہ آ گیا. اس کے بعد اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا. وہ تو بھٹک رہے تھے 40 برس تک، زمین پر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، وہ تشریف لے گئے، اسی لیے الفاظ ابھی آ جائیں گے من بعد موسیٰ کی. اور بائبل کے بیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 برس کے بعد کا یہ واقعہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب جوان خون تھا، نئی نسل تھی، چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا علاقہ مل جائے کہ جہاں خطۂ زمین ہمارا ہو، اور پھر اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل بھی ہو. تو جوان خون ہو تو حرکت ہوتی ہے. تو وقت کے نبی تھے جن کا نام سموئیل بیان کیا گیا ہے، ان سے ان لوگوں نے کہا کہ کوئی بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے. اب یہ ان کی غلطی تھی کہ خلافت میں اور بادشاہ نے وہ کچھ فرق سمجھ نہیں سکے. بہرحال اس کا ذکر بھی آگے چل کر آئے گا. اور یہ نبی خود بوڑھے ہو چکے تھے، سموئیل نبی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں اور کوئی خطہ زمین ہمیں حاصل ہو جائے. اس کا اب ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن ذہن نشین کر لیجئے، یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. اس قوم کی ایک تاریخ بیان کی جا رہی ہے، اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا، اللہ کے نافرمانوں یا دنیا پرستوں کا طرز عمل کیا تھا، اس کا ذکر آئے گا. اور اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اہل ایمان والا طرز عمل اختیار کرے، جس کا ذکر اس واقعے میں بھی آئے گا. کیوں؟ آگے اللہ کے راستے میں قتال کے مراحل پیش آنے والے ہیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا، لنبی لہم بعث لنا ملکا، اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں. قال هل عصیتم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم سے اس بات کا بھی امکان ہے، ان کتب علیکم القتال، کہ تم پر قتال کرنا فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلو، مگر یہ کہ تم نہ لڑو؟ ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہیں؟ بین السطور اہل ایمان کو بھی تیار کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام مکے میں مجبور کر دیے گئے، مدینے میں آئے، یہ خطہ زمین بھی مل گیا، تو قتال کے تقاضے آئیں گے بھی، مراحل آئیں گے بھی، لیکن کچھ لوگوں کی خواہش بھی تھی کہ اب تو ہمارے ہاتھ کھول دیے جائیں تاکہ مشرکین سے بدلہ بھی لیں اور اللہ کے دین کو قائم بھی کریں. تو اہل ایمان جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی اس میں میسج دیا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں، ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم نہ لڑو. قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور یقیناً ہم اپنے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے نکالے گئے ہیں، ہم تو بے بس ہیں، تو ہم تو ضرور لڑیں گے. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ منہ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ثابت قدم تھے اہل ایمان. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین سے خوب واقف ہے. وقال لهم نبيهم، اور ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. تورات میں ان کا نام ساؤل آیا ہے، یہاں طالوت ہے، طول لمبائی کو کہتے ہیں، واللہ اعلم. معلوم ہوتا ہے کہ اس نام سے معلوم ہوتا ہے کہ خاصے دراز قد ہوں گے یہ. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، انا یکون له الملک علینا، کہ اس کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے اقدار ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے وسعت نہیں دی گئی ہے مال سے۔ یہ ان کی جو مادہ پرستانہ سوچ تھی اس کا ذکر آ گیا، ہم مالدار تو ہم ہیں تو مال والے کو منصب ملتا ہے نا، یہ ہے دنیا داروں کا طرز عمل۔ تو فوراً اعتراض کر دیا کہ اللہ نے اس کو کیوں بنا دیا، اس کے بعد سو مال بھی نہیں۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ قالا، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے۔ کسی کام کو ادا کرنے کے لیے نالج کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس نالج کو استعمال کرنے کے لیے ریسورسز کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ نے اسے علم بھی دیا، عقل و شعور کی صلاحیت اور نالج، اور نمبر دو اس کو جسم میں عطا فرمایا، توانائی بھی عطا فرمائی، اس بنیاد پر بھی وہ حقدار ہے۔ اپنی مادہ پرستانہ سوچ کو چھوڑو اور اس کے پیچھے چلو۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک میں سے کچھ اختیار دے دیتا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے، نبی کے ذریعے دیا جا رہا ہے، مانو اسے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ان، یعنی طالوت جو کہ بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر ایک بات بھی سجھا دی گئی، وہ یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل، کیونکہ اب مغلوبیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو ایک تابوت ان کے پاس تھا برسا برس سے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے بعد کے لوگوں کے کچھ تبرکات موجود تھے، آسا، تختیاں جس میں تورات لگی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ تبرکات اس تابوت میں موجود تھی جو بڑا مقدس سمجھا جاتا تھا ان کے ہاں۔ لیکن جب اس وقت کے لوگ، فلسطین کے نیٹو جو لوگ تھے، جو کہ بارہ مشرکین بھی تھے اس وقت، وہ ان پر غالب آ گئے تھے بنی اسرائیل کے لوگوں پر، تو یہ تابوت چھین گلے گئے۔ اب ان کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے صحیح اور سچے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ تابوت تمہیں واپس مل جائے گا، اس کا ذکر۔ وقال لهم نبيهم، اور انہیں ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے، ایاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا، فیہ سکینت من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا، وبقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی ہیں، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ جو مشرک قوم سامنے تھی، جن کے پاس یہ تابوت تھا، جب ان طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، تو اس قوم میں وبائیں آنا شروع ہو گئیں، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، اور جس کی وجہ سے اس قوم نے سمجھا کہ شاید یہ تابوت جو ہم اٹھا لائے سامنے والی قوم کا، اس کی وجہ سے مصیبت آ رہی ہے، اس تابوت کو انہوں نے بیل گاڑی پر رکھ کے ہانک دیا۔ آگے قرآن کے الفاظ ہے، تحملہ الملائکہ، فرشتوں سے تھام کر ادھر لے آئے، اور یہ واپس اس قوم کو مل گیا۔ تو یہ طالوت بادشاہ کی صداقت کی ایک دلیل تھی جو سامنے ان کے رکھ دی گئی۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 33 شروع ہو رہا ہے، اس میں یہی بادشاہ ہے طالوت، ان کی سرکردگی میں ایک معرکہ پیش آ رہا ہے، کچھ اہل ایمان ان کے ساتھ رہے، باقی لوگوں نے قتال سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ جو اس رکوع میں آ رہا ہے، اور اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ قتال کے مراحل کے لیے تیار رہیں اور اہل ایمان کسی روش اختیار کریں۔ فرمایا، فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش فرمانے والا ہے۔ ہر فوج کا سپہ سالار وہ وقتاً فوقتاً اپنی فوج کے مورال کو چیک کرتا رہتا ہے، کچھ احکامات دے کر، کچھ ایکسرسائزز کرا کر۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمہاری آزمائش فرمانے والا ہے ایک نہر سے، فمن شریب منہ فلیس منی، پس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس سے پانی نہ چکھا نہ پیا، فانہ منی، بے شک وہ میرے ساتھ ہوگا، الا من غترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، ایک آدھ گھونٹ کا تو مسئلہ نہیں، باقی جو سیر ہو کر پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فشریبوا منہم، تو ان لوگوں نے پانی پی لیا، مراد سیر ہو کر، نافرمانی کی، الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک کے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پس جب وہ یعنی طالوت اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہوئے، قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودی، تو لوگوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی. یہ جالوت سامنے جو مشرک قوم تھی اس کا سردار، اور ادھر دالوت ہے جن کو اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا تھا سمول نبی علیہ السلام کے ذریعے سے. اب نوٹ فرمائیے کہ پانی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے، آب حیات بھی کہتے ہیں اسے، لیکن یہی پانی جب اس مقرر کردہ بادشاہ کی نافرمانی میں پیا گیا تو ان کی ہمتیں جواب دے گئیں اور لڑنے کی طاقت ان میں ختم ہو گئی. تو کہنے لگے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں. اکثریت کا حال تو یہ ہوا، لیکن چند اہل ایمان ان کا طرز عمل کیا رہا؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، مگر وہ لوگ جو اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے اصل مسئلہ کہ ہمارے دین میں، ہمارا دین تعلیم ہمیں یہ دیتا ہے کہ مومن کا بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. تو خواہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، ہم اگر ہم ایمان پر ڈٹے رہیں گے تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر بھی ہم غالب آ سکتے ہیں. واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اصل فیصلہ کن شے وہ اللہ کی مدد ہے، لیکن آتی کب ہے؟ جب اہل ایمان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے. ولما برزوا لجالوت وجنودی، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا، تو ان اہل ایمان نے دعا کی، بہت پیاری دعا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پہ صبر کو انڈیل دے، بے بنا صبر ہمیں عطا فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے، جما دے، منصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کفار کی قوم پر. یہ ہے اہل ایمان کا معاملہ. میدان میں کھڑے ہیں تو اپنے اسباب پر، اپنے ہتھیار پر، اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں، اللہ رب العزت پر توکل ہے. اے اللہ صبر کے دہانے ہم پر کھول دے، ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے، اور ہمیں کفار کی قوم پر فتح عطا فرما دے، مدد فرما ان کے مقابلے. تو یہ ہے جو تلقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی کی جا رہی ہے، تاکہ آگے بدر اور دیگر مرائل جو آ رہے قتال کے اس کے لیے تیار ہو جائیں. اور یہی تلقین ہر دور کے اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ اللہ پر توکل کر کے اللہ کے دین کے خاطر میدان میں آئیں اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں. فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے اہل ایمان نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی دشمن قوم کو. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا جالوت. اب یہ داؤد علیہ السلام تھے تو اسی قوم میں سے، یہ تھے بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے اور شکار بھی کیا کرتے تھے. یہ جب انہوں نے دیکھا کہ جالوت جو کہ سامنے والے لشکر کا بادشاہ تھا، سپہ سالار تھا، وہ آ کے کھڑا ہے اور سب کو دعوت دے رہا ہے کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، اور غرق آہن تھا، آہنی لباس اس نے پورا پہنا ہوا تھا سوائے اس کی آنکھ اور ذرا سا ماتھا جو ہے وہ کھلا ہوا تھا، تو اس نے چیلنج کیا. اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام وہاں موجود تھے، وہ آئے اور وہ رسی میں پتھر باندھ کر گھماتے تھے، اور کبھی بکریوں کی طرف بھیڑیا آتا تھا تو اس کا بھی شکار کر لیا کرتے تھے، اس کو بھی مار دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس کی خبر لیتا ہوں، اور وہ پھر رسی میں جو ہے پتھر باندھ کر جو گھمایا ہے اور مارا ہے تو اس کی آنکھ اور جو پیشانی کا حصہ تھا یہاں سے وہ نکلا، اور پورا اس کا جو ہے مغز اس کا نکال دیا. وہ قتل داؤد جالوتا، اور قتل کر دیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وہ آتا اللہ الملک، اور اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی. والحکمہ، حکمت سے مراد نبوت ہے. وعلمہ مما یشاء، اور وہ کچھ سکھایا جو اللہ تعالی نے چاہا. اور یہی سے پھر بنی اسرائیل کا گولڈن پیریڈ شروع ہوا ہے، جالوت کی بادشاہت، اس کے فوراً بعد داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت. یہ گولڈن پیریڈ ہے ان کی تاریخ کا. فرمایا کہ وعلمہ مما یشاء، اور ان کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا. اس کے بعد اللہ مقصد بیان کر رہے ہیں قتال کا، یا اس طاقت کے استعمال کا. یہ طاقت کیوں اللہ تعالی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں، قتال کیوں ہے؟ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر ہٹانا نہ ہوتا اللہ کا لوگوں کو بعض کا بعض کے ذریعے سے، لفسدت الارض، تو زمین ضرور برباد ہو جاتی. ولكن الله ذو فضل على العالمين، لیکن اللہ تمام جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. ظالموں کے ہاتھ توڑنے پڑتے ہیں، کاٹنے پڑتے ہیں تاکہ انصاف لوگوں کو میسر آ سکے۔ اس کے لیے اللہ اہل ایمان سے چاہتا بھی ہے اور انہیں حکم بھی دیتا ہے کہ وہ طاقت حاصل کریں، اور یہ طاقت مال غنیمت یا کشور کشائی کشائی کے لیے نہیں ہے بلکہ رب کائنات کے دین کی سربلندی کے لیے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39، وقاتلہم حتی لا تکون فتنت ویکون الدین کلہ للہ، قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ وہ حالات جس میں اللہ کی بندگی ممکن نہ ہو اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے لیے طاقت کا حصول۔ آج دنیا میں لوگ ہیومن رائٹس کے نام پہ طاقت استعمال کرتے ہیں، پری ایمٹیو ایکشن کے نام پر پوری پوری قوم کو مٹا دیتے ہیں، یہ تو ظالم۔ اللہ چاہتا ہے کہ طاقت استعمال ہو تاکہ انسانیت کو عدل اور انصاف میسر آ جائے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہم آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس فضیلت کے چند نمونے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، خود موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں الفاظ ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، خاص طور پر کوہ طور پر خطاب اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس سے زیادہ بڑھ کر خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاص طور پر معراج کے موقع پر۔ تو ایک مثال، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور میں سے بعض کے درجے اللہ نے بلند فرمائے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلی نشانی عطا فرمائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید اور مدد فرمائی۔ یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فضیلت کے اعتبار سے۔ اب نوٹ فرما لیجئے کہ رسولوں کے درمیان فضیلت کا ثبوت تو قرآن سے ملتا ہے، لیکن رسولوں کے درمیان تفریق یہ کفر ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ ہاں ایک بار نوٹ فرمائیے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسولوں کے درمیان باہم تقابل نہ کرو، اور یہاں تک فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے یوسف یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ترجیح نہ دینا۔ حالانکہ ہم پڑھیں گے آگے چل کے ایک تھوڑی سی تنبیہ آئی ہے یونس علیہ السلام کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ان پر بھی ترجیح نہ دینا، فضیلت نہ دینا۔ تو اس تقابل سے منع کیا گیا۔ اس کی جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے، دیکھیے ایک انجینئر کے کام پر کامنٹس کم از کم کون پاس کرے گا، جو انجینئر ہو۔ ایک ڈاکٹر کی صلاحیت پر کم از کم کون کامنٹس پاس کر سکتا ہے، جو ایک ڈاکٹر ہو۔ ایک نبی کے کام پر، ایک نبی کے مقام پر کون کامنٹس پاس کر سکتا ہے، جو کم از کم نبی ہو۔ نبی سے اوپر رسول، اور رسولوں میں سب سے بڑھ کر پانچ جلیل القدر رسول، اول العزم من الرسل جنہیں کہا جاتا ہے، ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام، اور ٹاپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، اگر ہم تقابل کرنے بیٹھ بھی گئے تو ممکن ہے گستاخی کر جائیں۔ ہم امتی ہیں، کم سے کم نبی کے مقام پر کامنٹس کم از کم کون دے گا؟ نبی۔ اب وہ ختم ہو گیا دروازہ۔ تو بخاری و مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رسولوں کے درمیان باہم تقابل کرنے سے منع فرمایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو باہم نہ لڑتے ان کے بعد جو ہوئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لایا، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما قتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہ ذرا مقام ایسا ہے کہ جہاں دو تین باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، واضح نشانیاں آتی رہیں، لیکن لوگ باہم اختلاف کرتے رہے، کوئی حق قبول کرتا رہا، کوئی حق کا انکار کرتا رہا، اسی طرح لوگ آپس میں قتال بھی کرتے رہے، لڑتے بھی رہے۔ اب اللہ کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، کیا مطلب؟ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے متعلق پھر قرآن کریم کے وہ الفاظ ذہن میں رہنے چاہیے، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی فرما دیتا ہے. یا نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے اللہ کا اذن اور اللہ کی اجازت، اور ایک ہے بندے کا ارادہ اور بندے کا اختیار. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے اختیار اور ارادے سے کرتے ہیں، کرنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. کیونکہ اصل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. زبان سے انسان سچ بولنا چاہے، اللہ کی پرمیشن کے بغیر زبان چل نہیں سکتی. زبان سے انسان جھوٹ بولنا چاہے، اللہ کی پرمیشن کے بغیر زبان چل نہیں سکتی. اب یہ بات نوٹ فرمائیے، نیکی کے کام میں اللہ کی اجازت بھی شامل ہوتی ہے، اس کی رضا بھی شامل ہوتی ہے. بدی کے کام میں اجازت تو اللہ ضرور دے گا، لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. اگلی بات یہ نوٹ فرما لیجئے کہ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے لڑنا چاہا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ بے بس ہو گیا. معاذ اللہ، ایسی بات نہیں. اللہ زبردستی نہ تو کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ ہی زبردستی کسی کو گمراہ فرماتا ہے. یہ اختیار بندے کا ہے. اب یہ کہا جو کہا جا رہا ہے، ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم، یا ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اس کا سیدھا سادہ مطلب کیا ہے کہ اصل ارادہ اور اختیار بندے کا اجازت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کوئی ہدایت کی طرف سے اللہ چاہے گا، یادی الیہ من ینیب، سورہ شورا کی آیت نمبر 13، اللہ اسے ہدایت دے دے گا. کوئی ٹیڑھا ہونا چاہے گا، سورہ الصف آیت نمبر 5، اللہ اس کو ٹیڑھا فرما دے گا. یہ وضاحت اگر سامنے رہے تو بآسانی یہ مقامات سمجھ میں آتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دلوں کے ٹیڑھے ہونے سے محفوظ فرمائے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 34 کا آغاز ہو رہا ہے. اس میں ابتداءً انفاق کا حکم ہے، پھر آیت الکرسی عظیم ترین آیت اس کا ذکر آئے گا، اور پھر اس کے بعد دین قبول کرنے کے اعتبار سے ایک اہم اصول، اور اللہ نیک بندوں کی عبادت فرماتا ہے، اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انفقوا مما رزقناکم. اب یہ انفاق کی لڑی آگئی. پھر انفقوا مما رزقناکم، انفاق کرو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. تو کوئی تکبر نہ ہو، جو کچھ خرچ کر رہے ہو کس نے تمہیں دیا؟ اللہ نے عطا فرمایا. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش کام آئے گی. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو آج ہی تیاری کر لو آنکھوں کی بند ہونے سے پہلے، اور خرچ کر لو جو کر سکتے ہو. والکافرون ہم الظالمون، اور کافر ہی ظالم. اب یہاں اس مقام کی تاثیر اسی وقت ہم سمجھیں گے جب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں کفر سے مراد کیا ہے. دیکھیں، جب بھی قرآن کریم میں کوئی حکم آتا ہے اور اس کے بعد لفظ کفر آ جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس حکم پر عمل نہ کرنا، یہ کفر ہے عملی اعتبار سے. اس کی بہترین مثال ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا یہ حق ہے لوگوں کے ذمے کہ اس کے گھر کی تک پہنچنے کی جو استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز. اب یہاں کافر کون ہے؟ یہودی تو نہیں، ہندو تو نہیں، عیسائی تو نہیں، ان پر حج کی فرضیت ہی نہیں، پہلے تو وہ ایمان قبول کرے. یہاں بالاتفاق کافر وہ ہے، آل عمران آیت 97 میں، جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرے. تو عمل کا ذکر آئے اور پھر کفر کا لفظ آئے، تو عمل پر عمل نہ کرنا، حکم پر عمل نہ کرنا، یہ کفر ہے. تو جو لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، آج انفاق نہیں کر رہے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کے محاسبے کی تیاری نہیں کر رہے، عملی اعتبار سے وہ کفر کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے، اور آج ہمیں اپنی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے، جبکہ مہلت ہے، تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت الکرسی، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو سلسلہ کرام جاری ہے اس میں طویل ترین آیات میں سے یہ چوتھی آیت آ گئی ہے. آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورہ البقرہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو قرآن کی عظیم ترین آیت قرار دیا ہے. اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک حدیث میں کہ جو اس کا باقاعدہ اہتمام کرے نمازوں کے بعد تو اس کے جنت میں داخلے میں فقط موت ہی حائل ہوگی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے ہوئے جب انسان بستر پر لیٹ جائے تو آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اس سے گھر کی اور دیگر پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہوتی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کوئی عقل مند انسان ہوگا کہ جو آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھے بغیر سو جاتا ہو رات کو. تو اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اب آئیے اس کا مطالعہ کریں. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ پوری آیت الکرسی توحید کا بڑا جامع بیان ہے, خاص طور پر توحید فی صفات, اللہ کی صفات کا بڑی جامعیت کے ساتھ یہاں پر بیان. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, وہ از خود زندہ ہے, سب کو تھامنے والا ہے, ہر ایک کی زندگی اس کے اذن سے ہے, ہر ایک کی بقا اس کے اذن سے ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. کیوں؟ جو سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا, جسے اونگ آ جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اس میں بڑا لطیف نقطہ ایک اور یہ ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ ایک لمحے کو بھی ہماری طرف سے اپنی توجہ ہٹاتا نہیں ہے. بالفرض اگر ہٹ جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہ تو ہر دم ہر لمحہ ہماری طرف التفات فرماتا ہے. غور کرنا چاہیے ہم اس کو کتنا یاد رکھتے ہیں, ہم کتنا اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یہ لام دبر لا عربی میں کئی اعتبارات سے استعمال ہوتا ہے. یہ لام تملیغ بھی ہے, ملکیت بالفعل آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کی ہے. اور یہ لام استحقاق بھی ہے, حق اور رائٹ بھی اللہ کا ہے کہ ساری ملکیت اسی کی ہونی چاہیے. تو حق بھی اسی کا, ملکیت بھی اسی کی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کے لیے ہے. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو شفاعت کرے, سفارش کرے اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر. یہی بات سورۃ النبا میں بھی آئی ہے, لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. سورۃ النبا کی آیت نمبر 30 میں کوئی اللہ کے رحمان کے حضور بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا, الا یہ کہ رحمان ہی کسی کو اجازت دے. تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ ہی اجازت دے. جہاں تک تو شفاعت باطلہ کا تعلق ہے, قرآن کریم بار بار اس کی نفی کرتا ہے. شفاعت حق میں اشارہ قرآن کریم میں تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے. وہ اس کا حاصل کیا ہے؟ سفارش اور شفاعت کرنے کی اجازت کون دے گا؟ اللہ. اور جس کے لیے سفارش ہوگی اس کی اجازت بھی اللہ دے گا. تو کرنے والے جو ہوں گے انبیاء, اللہ کے نیک بندے, ان کو سفارش کرنے کی اجازت بھی اللہ دے گا, اور جس کے لیے ہوگی اس کی پرمیشن بھی اللہ دے گا. تو اصل شفاعت کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں الفاظ ہیں, وما للظالمین من انصار, ظالمین کے لیے کوئی مدد نہیں, ہر ہر غیرے کے لیے شفاعت نہیں اللہ کی اجازت سے, اور جس کے لیے, ورضی لہ قولا, جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا. یہ شفاعت حق ہے, اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. رائے و مسئلہ کے صاحب, جو انبیاء اور اللہ کے نیک بندے جو سفارش کریں گے تو یہ کیا, ان کا کیا مقام؟ یہ ہوگا کہ اصلاً تو اللہ ہی بخشے گا, لیکن عام لوگوں کے مقابلے میں, پھر عام صالحین کے مقابلے میں یہ انبیاء اور اللہ کے نیک بندے, مقرب بندے جو سفارش کریں گے, ان کے مرتبے کا اظہار اللہ کے لوگوں کے سامنے فرمائیں گے. معاف تو میں ہی کروں گا, دعا تم کرو میں بخش دوں گا ان کو. یہ ان کے مرتبے کا اظہار ہوگا لوگوں کے سامنے. یہ شفاعت حق. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون جو سفارش کرے اس کے حضور مگر یہ کہ اس کی اجازت سے. پھر مسئلہ یہ کہ سفارشیں تو دنیا میں چلتی ہے نا. گریڈ 18 کے آفیسر کے پاس گئے, صاحب آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں نا, رکھ لیں میرا بھتیجا, میں جانتا ہوں اس کو اچھی طریقے سے. کیوں بتا دیں اس کو؟ اس سے کہ وہ بھتیجے کو جانتا نہیں. تو سفارش کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ جی اللہ میاں آپ کو تو بتا نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا اس کو آپ بخش دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا نا معاذ اللہ. وہاں پر اللہ بکل شیء علیم، اسی دیکھیے آگے الفاظ کیا ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. تو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے از خود، تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ یہ نیک ہے تو معاف فرما دے، اللہ یہ ایلیجیبل ہے تو معاف فرما دے، بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم سے کسی بھی چیز کا، إِلَّا بِمَا شَاءَ، سوائے اس کے کہ جتنا وہ اللہ خود چاہے، اپنے رسولوں کے ذریعے سے اس نے عطا فرمایا، پھر اب کسی کو ودیت کر دے، کوئی بات سجھا دے سمجھا دے، ٹھیک ہے، لیکن کل علم اللہ کے پاس، جتنا چاہا یا جتنا چاہتا ہے وہ کسی کو دیتا ہے، لیکن کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اس کی کرسی، اب یہ متشابہات میں سے ہے، ظاہری بات ہے ہم اپنی کرسی پہ تو قیاس نہیں کر سکتے، مراد اس کا دائرہ اقتدار. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کا دائرہ اقتدار، اس کی کرسی آسمان اور زمین پر محیط ہے. یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ مذہبی زبان میں آسمانوں اور زمین کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کل ٹائم اینڈ سپیس، کل کائنات کو بیان کرنے کے لیے، زبان کی مجبوری ہے ہماری، تو کل کائنات پر اس کا دائرہ اقتدار پھیلا ہوا ہے. ولا یعودہ حفظہما، اس کو ان کے حفاظت تھکاتی نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند مرتبے والا عظمت والا ہے. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کا پہلا حصہ، بہت سے لوگ اس کو مس کوٹ کرتے ہیں اور طرح طرح کے ایسا اعتراضات کھڑے کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، ترجمہ بالکل صحیح، لیکن اس کے تین پہلو سمجھ لیجئے جس کی وجہ سے پھیلائے جانے والے اشکالات انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. نمبر ایک، جہاں تو انفرادی سطح کا تعلق ہے، کسی شخص سے بھی جبرن اسلام قبول کرانے کی ہمارے دین میں اجازت نہیں. یہاں تک اسلامی ریاست قائم ہو تو کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے رہے، ہاں اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرے گا اور اپنی عبادت اور اپنی دعوت کو اپنی عبادت گاہ اور اپنے گھر والوں تک محدود رکھے گا، ٹھیک ہے، رہے یہودی رہے ہندو رہے عیسائی، اسلام کو کوئی سروکار نہیں. انفرادی سطح پر کوئی جبر نہیں ہے دین کے قبول کرنے میں، نمبر ایک. نمبر دو، کسی نے قبول کر لیا اب جبر ہے، قبول کرے گا وہ اپنی آزاد مرضی سے، لیکن ایک مرتبہ اسے قبول کر کے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا اب عمل کرایا جائے گا. آسان سی بات ہے، ایک بچے کو ہم اسکول میں داخل کراتے ہیں، اس کی ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے کہ نہیں، 8 بجے اس کو آنا ہے، 1 بجے چھٹی ہوگی، یہ یونیفارم ہوگا، بال زیادہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ کتابیں لے کر آنی ہوں گی، یہ ہوم ورک کرنا ہوگا، ہوم ورک نہیں کرتا پنشمنٹ، ایبسنٹ رہتا ہے وداؤٹ اینی اپلیکیشن ماں باپ کو کال کیا جاتا ہے، فیس پے نہیں ہوتی ماں باپ کو کال کیا جاتا ہے، ٹائم پر نہیں آتا پنشمنٹ، ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں ایک بچے کو اسکول میں داخل ہی نہیں کرایا گیا اس پر یہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن جس بچے کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا اس پر پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. ایک شخص نے اسلام قبول نہیں کیا، رہے ہندو عیسائی کو مسئلہ نہیں، لیکن ونس اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسلامی حکومت کے تحت پابندیاں کرائی جائیں گی. دو باتیں، نمبر تین، اجتماعی سطح پر ہمارا دین اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اجتماعی سطح پر اللہ کی حاکمیت کے منوانے کے لیے جبر اور قتال ہے. ان الحکم الا للہ، تین مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے، سورہ انعام میں ایک مرتبہ، سورہ یوسف میں دو مرتبہ. سرولی زیبا فقد الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. اجتماعی سطح پر ہمارا دین سوائے اللہ کی حاکمیت کے کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں، اسی کے لیے قتال ہے، وہاں جبر ہے، تاکہ اللہ کے احکامات کے نفاذ سے انسانیت کو نمبر ایک انصاف میں اثر آئے، نمبر دو کوئی اگر آزادانہ طور پر اسلام کو قبول کرنا چاہے تو باطل نظام اس کے لیے رکاوٹ نہ بن سکے. تو تیسری سطح پر اجتماعی نظام کے قیام میں جبر ہے، انفرادی سطح پر نمبر ایک جو رہنا چاہو رہو بالادستی اسلام کی قبول کرنی ہوگی، اسلامی ریاست، نمبر دو جو قبول کر لے آزاد مرضی سے پابندی کرائی جائے گی، نمبر تین اجتماعی نظام کے قیام میں حاکمیت اعلیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے جبر ہے، اللہ کی بڑائی قائم کرنے کے لیے جنگ بھی جاری ہوگی، جنگ کا بھی استعمال کیا جائے گا. ان تین باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو گئی، واضح ہو گئی. اب جو چاہے آزاد مرضی سے قبول کرے، قبول کروانے پر جبر نہیں. فمن یکفر بالطاغوت، بس جو طاغوت کا انکار کرے. طاغوت یہ طغیانی سے ہے، دریا میں طغیانی آ جائے کیا مطلب، وہ اپنی حدود کو کراس کر جائے. تو جو شخص یا ادارہ یا حکومت اللہ کے مقابلے میں اپنی بات بنوائے وہ طاغوت ہے، اس کا انکار ضروری ہے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو طاغوت کا انکار کرے، چاہے فرد ہو، ادارہ ہو یا گورنمنٹ حکومت ہو. ومن یؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، ایمان رکھے اللہ پر. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقینا اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا. لن انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پر طاغوت کا انکار پہلے ہے، نفی پہلے، اور اللہ پر ایمان لائے اثبات بعد میں. یہی ہمارا کلمہ ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ. یہ نفی باطل کی پہلے ہے، پھر ہے اللہ پر ایمان. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر ایمان تو ہو اور باطل کی نفی نہ ہو رہی ہو، تو وہ ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم نے. فقط اللہ ہماری نمازوں سے، برا نہ مانیے گا، راضی نہیں ہوگا. صرف ہماری زکات، ہمارے روزے، ہمارے حج سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. جب تک یہ اجتماعی نظام، یہ کافرانہ ہے، باغیانہ ہے، ظالمانہ ہے، مشرکانہ ہے، ہماری عبادت مکمل نہیں ہو سکتی. تو اس کا انکار کیا ہے؟ اس کو ذہناً قبول نہ کیا جائے، تسلیم نہ کیا جائے، اس میں زیادہ پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے، اور انڈر پروٹیسٹ اس میں رہنے کی کوشش کی جائے، اور جو ہو سکتا ہے اس نظام کو بدلنے کی کوشش، اس کوشش میں شرکت کی جائے. یہ ہمارا کفارہ ہوگا، اس لیے کہ ہماری عبادت مکمل نہیں ہو سکتی باطل کے اقتدار میں. فمن یکفر بالطاغوت، بس انکار کرے طاغوت کا. ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے ایک مضبوط حلقے کو، مضبوط سہارے کو تھام لیا. لن انفصام لہا، اس کے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع العلیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے ایمان لانے والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف. لیکن کب نکالتا ہے وہ؟ جب تو ایمان تو قبول کرو، پہلا اسٹیپ تو لو، آؤ تو صحیح اللہ کی طرف. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑی پیاری بشارت ہمیں دیتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 آخری آیت ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7، والذین اہتدوا زادہم ہدن وآتاہم تقواہم، جنہوں نے ہدایت اختیار کی، پہلے مرحلے پہ تو خود آئے، اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا. تو جو ایمان لائیں، پہلا مرحلہ خود تو طے کریں، آئیں تو صحیح، بڑھے تو صحیح. یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف نکال لے آتا ہے. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے پشت پناہ، ان کے ساتھی طاغوت ہیں، چاہے وہ ایک فرد ہو، ادارہ ہو یا حکومت، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی منمانی کرتا ہو اور اپنی بات جاری اور ساری کرانا چاہتا ہو. تو جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے پشت پناہ اور ساتھی طاغوت ہیں. تو یہ طاغوت ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور سے، ہدایت کی روشنی سے ہٹا کر ظلمات کی طرف، گمراہی کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد 35 رکوع آ رہا ہے، اس میں تین واقعات آ رہے ہیں، جن میں سے دو کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور ان تینوں واقعات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کاملہ کے دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، یہ مکالمہ ہے نمرود کے ساتھ، وقت کا وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہ دے رکھی، بادشاہت دی تھی. اذ قال ابراہیم, جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے, ہر شے کو وہی زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے. وہ ہر درمی پر اتر آیا. قال انا احیی و امیت, اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے یہ کیا کہ ایک بے گناہ کو پھانسی دلوا دی, دیکھو میں نے مار دیا اس کو, اور ایک مجرم تھا پھانسی کا حقدار تھا اس کو معاف کر دیا, کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی اس کو. تو اس کا بھی جواب دیا جا سکتا تھا, اور یہ جواب ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے مقابلے میں بے وزن ہے. انہیں کہا کہ مطلق یحیی, اللہ ہر شے کو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. لیکن تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے دعوت بھی رکھ رہے تھے, اور دعوت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ مدعون جس کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے, ایڈریسی جو ہے, اس میں کوئی جاہلیت کا عنصر بیدار نہ ہو جائے. تو بجائے اس کے کہ اسی دلیل پر رکے رہتے ابراہیم علیہ السلام, دلیل چینج کر دی. بھئی حق کے لیے تو ہزار ہزار دلائل ہیں, اور شرک اور کفر کے لیے کوئی دلیل نہیں. تو بجائے اس کے کہ اس کی حمیت جاہلی, اس میں جاہلیت کے عناصر بیدار کرتے, ابراہیم علیہ السلام نے دلیل چینج کر دی. فرمایا قال ابراہیم, فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, اچھا بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکال لاتا ہے, فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے. اب وہ خاموش, سٹی جسے کہتے گم ہو جانا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر, مبہوت یعنی حیران کر دیا گیا وہ, کیسے وائس بے اختیار وہ مبہوت ہو گیا, کیا جواب دے اس کا. فبوہت الذی کفر, مبہوت حیران کر دیا گیا وہ جس نے کفر کیا, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب دوسرا واقعہ, اس دوسرے واقعے کے متعلق کئی واقعات مفسرین نے بیان کیے. عام طور پر مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 450 سال پہلے, 450 بی سی ای کہیں گے, بیفور کرسچن ایرا, 450 قبل مسیح تقریباً یہ پیریڈ ہے عزیر علیہ السلام کا. یروشلم کی بستی وہ کھنڈرات بن چکی تھی, اس کی وجہ کیا بنی تھی وہ بھی نوٹ فرمائیے. 586 بی سی ای, 586 قبل مسیح, بابل یہ عراق کا پرانا نام ہے, وہاں سے بادشاہ بخت نصر آیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی تھی, تو بستی ختم ہو چکی تھی بالکل. 450 قبل مسیح میں عزیر علیہ السلام کا پیریڈ ہے, جب وہاں سے ان کا گزر ہوا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ اس بستی والوں کو یا اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, یہ مرنے والوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, یہ سوال ذہن میں آیا, اس کا ذکر ہے. تو کئی آراء ہیں مفسرین کی, مشہور یہ کہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, واللہ اعلم. او کالذی مر علی قریۃ, یا اس شخص کی مانند جو ایک بستی سے گزرا, وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. قالا, انہوں نے کہا, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام, تو اللہ نے ان کو 100 سال مردہ رکھا. ثم بعثہ, پھر دوبارہ زندہ کیا. قال کم لبث, اللہ نے پوچھا تم کتنی دیر رہے, ان کی دانش میں کیا ہوگا, میں تو سو رہا تھا, اچھا بھائی کتنی دیر سوتے رہے. قال لبث یومن او بعد یوم, انہوں نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ, اگر صبح تلے سوئے ہوں گے تو شام کا کچھ وقت ہوگا, سورج ڈھلتا ہوا محسوس ہوا ہوگا, یہ میکسیمم. یہ قال بل لبثت مئۃ عام, اللہ نے فرمایا کہ تم 100 سال تک سوتے رہے. فانظر الی طعامک, اچھا ذرا اپنے کھانے کو دیکھو, وہ شرابی کا اپنے پینے کی طرف دیکھو, لم یتسنا, وہ سڑا تک نہیں, جیسے اللہ نے تمہیں پرزرو رکھا 100 برس تک, ایسے ہی اللہ نے اس کھانے پینے کو بھی بالکل پرزرو رکھا. وانظر الی حمارک, اور اپنے گھڑے کی طرف دیکھو, وہ سواری تھی ان کی. یا معاملہ دوسرا ہے, وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. تاریخ میں بھی تفسیر ہمیں مل جاتی. وَنظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, اور دیکھو ہڈیوں کی طرف, برادر گھڑے کا تو کچوبر بن گیا ہوگا, پنجرہ رہ گیا اس کے ہڈیوں کا. اب یہی ہے, ایٹ اے سیم مومنٹ ان کو 100 برس سے سلایا, کھانا پینا سڑا نہیں, اور گدھے کا جو ہے وہ ڈھانچہ پڑا ہوا ہے. اب دیکھو اس کو, وانظر الی العظام, ہڈیوں کی طرف دیکھو, کیف ننشذھا, ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے, ثم نکسوھا لحما, پھر انہیں کیسے گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین لہ, پھر جب ان پر واضح ہو گیا, قال, تو فرمایا, اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ میں جان گیا کہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ مشاہدات اللہ نے کرائے ہیں اپنے انبیاء کو تاکہ وہ پورے یقین اور کنوکشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت پیش کر سکے. تیسرا واقعہ اسی طرح کا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ربی ارنی کیف تحیی الموتا, اے میرے رب مجھے ذرا دکھا تو دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اب یہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی اونچی شان پہ رکھنا چاہتے ہیں, اللہ نے فوراً سوال کر لیا. قال اولم تؤمن, فرمایا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں اس بات پر؟ قال بلا, اللہ ایمان ہے, ولیکن لیطمئن قلبی, بس چاہتا ہوں کہ ذرا دل کو اطمینان مل جائے, میرے دل کو میرے قلب کو اطمینان مل جائے, مانتا ہوں لیکن اس ماننے میں ڈیپتھ گہرائی چاہتا ہوں. اچھا یہ بات ہے, مانتے ہو تو بیٹوں کو مسئلہ نہیں. اب یہ نوٹ فرمائی کہ اللہ جیسے میں نرس کیا مشاہدات کراتے رہے, اسی طرح ذکر ہے سورہ انعام کی آیت 75 میں, وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی نشانیاں دکھائیں, لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یہی ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کا واقعہ. کیوں؟ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو کیونکہ رسولوں کو انسانوں کے سامنے پیغام پیش کرنا ہوتا ہے تو ان کو کنوکشن اور یقین میں گہرائی عطا کرنے کے لیے اللہ ایسی نشانیاں ان کو دکھاتے ہیں, مشاہدات کراتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا, قال فخذ اربعه من الطير, فرمایا کہ تم چار پرندے لے لو, فصرهن الی, پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو, ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا, پھر رکھ دو پہاڑ پر ان میں سے ہر ایک کے ٹکڑے. مراد یہ ہے کہ مانوس کر لو, اس کے بعد ذبح کرنا ہے, ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بنانا ہے, یہ نسل سی بات ہے. اور کیا کرنا ہے, پھر ہر ایک کو پہاڑ پر رکھ دو, ہر ایک کے جس کو, تم ادعوہن, پھر انہیں بلاؤ, یأتینک سعیا, وہ تمہارے پاس چلتے ہوئے آ جائیں گے. سعی کے معنی تیز چلنے کے بھی ہیں, لیکن بڑا پیارا نقطہ مفسرین نے بیان کیا, اڑ کر آئیں گے یہ نہیں کہا, چل کر آئیں گے تاکہ پورا مشاہدہ ہو جائے. اڑ کر کہیں اور سے بھی کچھ آ سکتا ہے, پہاڑ سے اتر کر تمہارے پاس چل کر آئے گا تو پورا یقین ہو جائے گا کہ وہی آیا کہ جس کا میں نے پورشن رکھا تھا. یا تین سایا, تمہارے پاس تیز چلتے ہوئے آئیں گے, وہ عالم, اور جان لو, ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے, خوب حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم الآیات والذکر الحکیم.